نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب حدیث قدسی ہے اور یہ حدیث قدسی جو ہے سب کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لینی چاہیے جو شخص میرے ولی کو میرے دوست کو دشمن بناتا ہے یا میرے دوست سے دشمنی کرتا ہے تو ایسے شخص کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے یعنی اللہ تعالی شانہ ایسے شخص کے ساتھ وار ڈکلیئر کرتے ہیں اور اللہ جب وار ڈکلیئر کریں اس کا مطلب یہ نہیں کہ وار ڈکلیئر کرتا ہوں پھر وار کرتا نہیں اس کا مطلب ہے کہ وار پھر ہوتا ہے تو اللہ جل جلالہ عم نوالہ جب کسی کے ساتھ جنگ کا فیصلہ کریں تو اس کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے وہ ہر شخص سوچ سکتا ہے تو یہ معاملہ اولیاء کا ہے پھر اولیاء کے مختلف درجات ہیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بہت اونچے درجے کے ولی ہوتے ہیں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی شانہ کے ساتھ جو دوستی کا تعلق ہے وہ کسی اور کو نہیں اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور اس کے بعد امت کے دوسرے اولیاء تو تاریخ کی کتابوں سے اور احادیث شریفہ سے بھی ایسے مختلف واقعات چن کر حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہ نے اس کتاب میں ہمارے سامنے پیش کیے ہیں بطور نمونے کے جن سے ہمیں عبرت حاصل ہو اور ہم اللہ تعالی شانہ کی پناہ مانگے اللہ کے کسی دوست کو تکلیف پہنچانے سے اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرنے سے اور ہم بھی ڈر کر رہے ہیں تاکہ ہمارا انجام بھی خراب نہ ہو جن لوگوں کا مسخ ہو جاتا ہے جو بندر کی شکل میں بدل دیے جاتے ہیں خنزیر اور سور کی شکل میں بدل دیے جاتے ہیں تو پتہ نہیں خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں ایمان بھی سلب ہو ہی جاتا ہوگا تو اس لیے ڈرتے رہنا چاہیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو گستاخی کرنے والوں کا انجام کتابوں میں ملتا ہے وہ بیان ہوا اب جو ہے حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی جن لوگوں نے گستاخیاں کی ان کا کیا انجام ہوا وہ چل رہا ہے تو دھیان سے سننا چاہیے اور عبرت سے ان واقعات کو دیکھنا چاہیے اور پچھلے جو اولیاء ہیں جو گزر گئے انتقال کر گئے ان کے بارے میں بھی بہت احتیاط کرنا چاہیے ان کے بارے میں برے خیالات نہ آئیں زبانوں پر غلط باتیں نہ آئیں ان کے بارے میں چلے گئے تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون قرآن کہتا ہے کہ وہ ایک جماعت تھی تلک امت قد خلت وہ گزر گئی لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے اور تمہیں ان کے کاموں کے بارے میں قیامت کے دن سوال نہیں کیا جائے گا جب یہ بات ہے تو ہم کیوں معلوم کریں کسی کے اختلاف کے بارے میں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں جو اختلاف رہا, تو اختلاف تو ناگزیر ہے. اس دنیا میں ہر ایک کا مزاج ایک جیسا نہیں ہوتا, ہر ایک کی عقل ایک لیول کی نہیں ہوتی, تو اختلاف تو ہوتا ہے, اختلاف تو ہر جگہ ہوتا ہے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بھی اختلاف رہا ہے, اور بعد میں بھی امت کے علماء میں اختلاف رہا ہے, اور آج بھی امت کے علماء میں اختلاف ہو جاتا ہے. تو کون سا طبقہ دنیا کا ایسا ہے کہ جس میں اختلاف نہ ہو؟ کسی پروجیکٹ میں دو اکاؤنٹنٹ بیٹھتے ہیں, ان کا بھی اختلاف ہو جاتا ہے. ایک کہتا ہے کہ حساب اس طرح رکھنا چاہیے, دوسرا کہتا ہے کہ اس طرح بہتر رہے گا. وہ اکاؤنٹنگ کے الگ الگ پیکج ملتے ہیں, تو ایک کہتا ہے کہ اس پیکج پر اکاؤنٹنگ کرنا زیادہ بہتر ہوگا, تو دوسرا کہتا ہے کہ نہیں اس سے. اور جو پرانا ہوگا جس نے کمپیوٹر پر کبھی حساب نہیں کیا, وہ کہے گا کہ نہیں مینجولی ہی کرنے میں زیادہ فائدہ ہے. اور یہ اختلاف ہم نے دیکھا ہے. ڈاکٹروں میں بھی اختلاف ہوتا ہے, ہم نے دیکھا ہے یہ ڈاکٹروں کا اختلاف. کسی کی رائے دوا کی ہوتی ہے تو دوسرے کی آپریشن کی. اختلاف رائے ہر جگہ پر ہے, اختلاف رائے ہر جگہ پر ہے. علماء کا اختلاف زیادہ ظاہر اس لیے ہوتا ہے کہ علماء کے اختلاف کا تعلق پوری امت کے ساتھ ہے. تو ڈاکٹروں کا اختلاف ہو جاتا ہے, وہ ایک پیشنٹ سے تعلق رکھتا ہے, تو صرف پیشنٹ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو ڈاکٹروں کی میرے کیس کے بارے میں الگ الگ رائے ہے. اور علماء کا اختلاف اس لیے ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کا اختلاف ہوگا روزوں کے بارے میں, ان کا اختلاف ہوگا نماز کے بارے میں, نماز کے اوقات کے بارے میں, تو اس کا تو اعلان کرنا پڑے گا. تو چونکہ علماء کا اختلاف جو ہے اس کا تعلق پوری امت سے ہے, دین پر چلنے کے ساتھ ہے, اس لیے علماء کا جو اختلاف ہے اس کا پوری امت کو پتہ چلتا ہے. اور باقی اکاؤنٹنٹ کے اختلاف تو وہ صرف کمپنی کے جو ڈائریکٹر ہیں ان کو پتا چلے گا, اس لیے کہ اس کا انہیں سے تعلق ہے. باقی کسی کو تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس میں یہ دو رائے ہیں, اب آپ اس پہ عمل کرو یا اس پہ عمل کرو. اور پھر یہ جو دوسرے شعبوں میں اور دوسرے طبقوں میں اختلاف ہوتا ہے, اس کا تعلق دنیا سے ہے, دین سے نہیں. تو دونوں میں سے کوئی ایک جھک جائے کہ بھائی رہنے دو, ہم نہیں جھگڑا کرتے, تو کوئی حرج نہیں ہے. یہاں تو یہ ہے کہ ایک مفتی اگر کسی چیز کو حق سمجھ رہا ہے تو وہ پھر ایسا نہیں کہہ سکتا کہ چلو کوئی بات نہیں, اس لیے کہ اس کی نظر میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں, فقہ کی روشنی میں جائز ہے, تو اسے جائز ہی کہنا پڑے گا. پوری دنیا ناجائز کہے تو جب تک اس کے دل کو تسلی نہ ہو وہاں تک وہ جائز نہیں کہہ سکتا, اور اگر ناجائز ہے تو پوری دنیا جائز کہے جب تک اس کو تسلی نہ ہو, اس کے جو اصول ضابطے ہیں اس کے مطابق اگر انشرح نہ ہو تو وہ اسے جائز نہیں کہہ سکتا. اسی لیے تو علماء میں اختلاف ہوا, اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آپس میں اختلاف ہوا. ان کا آپس کا اختلاف کوئی زدہ زدی کی وجہ سے تھوڑا تھا نا, ان میں تو بہت توازو تھی, بہت توازو. ان کی زندگیوں میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جب جھگڑوں میں پڑتے تھے کسی کے ساتھ تو ان کا رویہ کیسا ہوتا تھا, تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ تو بالکل گیو ان کرنے والے لوگ ہیں. یہاں گیو ان پھر کیوں نہیں کرتے؟ یہاں اس لیے گیو ان نہیں کرتے کہ ان کے لیے اجازت نہیں گیو ان کرنے کی. گیو ان کرنے کی اجازت ہی نہیں. حدیث اور قرآن کی روشنی میں جو جس چیز کو صحیح سمجھتا ہے وہ اسے بیان کرنا ہی پڑتا ہے, اسی کے مطابق اسے فتویٰ دینا پڑتا ہے. اور پھر ان اختلافات میں بھی, ان اختلافات میں بہت فوائد ہیں امت کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اختلاف و امتی رحمتن، میری امت کا اس قسم کا جو اختلاف ہے جو ائمہ کے درمیان ہوتا ہے یہ تو امت کے لیے رحمت ہے. یہ تو امت کے لیے رحمت ہے علماء کا اختلاف، اس لیے کہ بعض مواقع میں ان اختلافات کی وجہ سے کوئی آسان شکل بھی مفتی نکال سکتا ہے. ہمیں یہ چوئس نہیں ہے کہ پک اینڈ چوز کرے، یہ مفتیوں کا کام ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے. تو اگر یہ اختلاف ہی نہ ہوتا اور ہارڈ اینڈ فاسٹ ایک ہی حکم ہوتا، ایک ہی پاس ہوتا، ایک ہی وہی ہوتا، تو کوئی دوسری راہ نہ نکل سکتی مجبوری کے درجے میں بھی. لیکن کبھی کبھی کچھ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ بالکل مجبوری. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرما کر گئے ہیں اس پر عمل کرنے میں پورے پاکستان میں رہنے والوں کو بہت دشواری محسوس ہوگی، پورے پاکستان میں رہنے والوں کو. سسٹم ایسا ہو گیا نیا حکومت کا، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو تجارت کا مسئلہ بیان کر کے گئے ہیں اس پر عمل کرنے میں پریکٹیکل ہی نہیں ہے. تو چاروں اگر ایک ہی چیز پر متفق ہوتے تو دوسری راہ کیسے نکلتی؟ تو پھر پاکستان کے علماء بیٹھیں گے، بڑے بڑے لوگ، اور وہ کہیں گے کہ بھئی اس مسئلے میں اب سب لوگ کورنر ہو گئے ہیں، تو ایسا کرو کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق فتویٰ دو. دیکھو راہ نکلی کہ نہیں، اگر اختلاف نہ ہوتا تو راہ کیسے نکلتی؟ تو امت کا جو علماء کا آپس کا یہ جو، اس کو میں فرینڈلی اختلاف کہوں گا، فرینڈلی اختلاف ہے یہ، فرینڈلی اختلاف. وہ کوئی مخالفت یا لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا ان کا، اختلاف ہے پھر بھی ایک دوسرے کا احترام باقی ہے، اختلاف ہے پھر بھی دونوں کا احترام باقی ہے. یہ جو موزوں پر مسا ہوتا ہے، لیدر کے موزے پہن لیتے ہیں، تو مقیم جو ہے وضو کی حالت میں پہنے گا، موزے پہن لیے، تو جب سے وضو ٹوٹے گا موزے پہن لینے کے بعد اس وقت سے لے کر 24 گھنٹے تک موزوں پر مساح کر سکتا ہے، اور مسافر جو ہے وہ 3 دن تک. اب اس میں جو ہے مختلف قسم کے موزے ہیں، ایک تو ہمارے یہ موزے ہیں تو اس کے اوپر مساح کرنا جائز نہیں، دوسرے جو ہیں وہ پورے لیدر کے ہیں اس پر مساح کرنا جائز، تیسرے جو ہیں اوپر اس طرح کپڑے اور نیچے جو ہے وہ لیدر. اس میں علماء کا اختلاف ہو گیا ہے، بعض کہتے ہیں کہ کر سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں کر سکتے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اس قسم کے موزوں پر مساح اگر کوئی کرے تو ایسے مساح کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق تھی. اب یہ ایسا تو نہیں نا کہ بیٹھ کر کے لاجک سے سوچے کہ یار ٹھیک نہیں لگتا، نہیں، وہ فقہ میں اندر گہرائی میں جاتے ہیں کہ بھئی لیدر کے موزوں کے اوپر جو مسح کرنے کا حکم ہوا ہے تو لیدر کے موزوں میں کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے ان پر موزوں مسح کرنے کی اجازت ہے؟ تو یہ جو نئے قسم کے ابھی بنے ہیں کہ نیچے تو لیدر ہے اوپر کپڑا ہے، اس میں وہ چیز پائی جاتی ہے یا نہیں؟ یہ بڑے بڑے مفتیوں کا کام ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفتی تھے، غور و فکر کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ ان پر مسح کرنا جائز نہیں ہے، یعنی اگر مسح کریں گے تو وضو نہیں ہوگا. جیسے ان موزوں کے اوپر مسح کریں تو وضو نہیں ہوگا. اور حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ بھی بہت بڑے عالم تھے، دارالعلوم دیوبند میں بخاری شریف پڑھاتے تھے، اور کتنے سالوں تک مسجد نبوی میں آپ نے حدیث وغیرہ پڑھائی، اور پوری دنیا سے لوگ آپ کا نام سن کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پڑھنے کے لیے آتے تھے. اسی لیے آپ کا اس وقت لقب پڑ گیا شیخ العرب والعجم، کہ عرب بھی آپ کے پاس پڑھتے ہیں اور عجم بھی پڑھتے ہیں، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ. تو وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی ایسے موزوں پر مساح کرے گا تو وضو ہو جائے گا. بہرحال وضو ہونے نہ ہونے کا اختلاف تھا. اب ایک جگہ پر کبھی دعوت ہوتی ہے، کبھی کوئی میٹنگ ہوتی ہے، جمع ہو جاتے ہیں مختلف علماء، تو وہاں مجبوری کے درجے میں اگر جماعت کرنی پڑی تو وہاں بھی جماعت ہو جاتی ہے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اسی طرح کا ایک کوئی پروگرام تھا جہاں پر خود جماعت کرنے کا وقت آیا, تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بڑے تھے, تو عموماً جو ہے ایسے بڑوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ حضرت نماز پڑھانا. تو وہاں جتنے لوگ موجود تھے ان میں طے تھا کہ اگر نماز کا وقت ہوا تو کون پڑھائے گا, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھائیں گے. لیکن جب نماز کے لیے اٹھے, وضو وغیرہ سے سب فارغ ہوئے, تو حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نماز میرے پیچھے نہیں ہوگی, اس لیے کہ ان کے مسلک کے مطابق میرا وضو نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مسح کرنا جائز نہیں, تو مجھے تو دھونا چاہیے ان کے قول کے مطابق. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق میں وضو سے نہیں ہوں, اور انہوں نے تو موزے نہیں پہنے, انہوں نے تو پاؤں دھوئے ہیں, تو میرے نزدیک ان کا وضو ہے, تو میرے نزدیک میرا بھی وضو ہے اور ان کا بھی وضو ہے, اور ان کے نزدیک اپنا وضو تو ہے میرا وضو نہیں ہے. تو اگر میں نماز پڑھاؤں گا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکیں گے, ان کو الگ پڑھنا پڑے گا. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہی پڑھا لیں تاکہ سب کی نماز جماعت کے ساتھ ہو جائے. تو یہ فرینڈلی اختلاف تھا, یا اس کو دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اختلاف اس لیے تھا کہ وہ اختلاف کرنے پر مجبور تھے, کوئی شکل ہی نہیں تھی کمپرومائز کی, کمپرومائز کی کوئی شکل نہیں تھی. مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے میں نے ایک قصہ سنا کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں کا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا. ابھی بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جب ایسی کوئی چیز سامنے آئے گی جس کی بے عین ہی شکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی, تو مفتیوں کو اس کی ریسرچ کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہ جائز ہے. تو ایک مفتی کسی نتیجے پر پہنچتا ہے, دوسرا مفتی دوسرے نتیجے پر پہنچتا ہے, الگ الگ نتیجے ہوتے ہیں. اور یہ ڈاکٹروں میں بھی ہوتا ہے, لوئروں میں بھی ہوتا ہے کہ کسی بات پر اختلاف ہو جاتا ہے اور آپس میں خوب ڈسکشن کے بعد بھی ایک دوسرے کے ساتھ اگری نہیں ہوتے. اور یہ تو انگلش ہی کا تو جملہ ہے کہ وی ہیو اگریڈ ٹو ڈس اگری, یہ ہمارا علماء کا کہاں جملہ ہے, یہ تو یہ یونیورسٹی میں پڑھنے والوں کا جملہ ہے جو علماء کے پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہتے ہیں. اور بیچ میں جملہ معترضہ کے طور پر یہ بھی بتلا دوں کہ علماء کا اختلاف اس لیے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا پبلک کے ساتھ تعلق ہے, دوسروں کا اس لیے نہیں کہ وہ گھر میں رہتا ہے, چار دیواری میں رہتا ہے, سرجری میں رہتا ہے, آفس میں رہتا ہے. تو دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ ڈاکٹروں کے اختلاف کے بارے میں امت کو غیبت وغیرہ میں ڈالنے سے شیطان کا کیا فائدہ ہوگا, اگر امت ڈاکٹروں سے کٹ جائے تو ان کا کون سا دینی نقصان ہوگا. ہاں علماء سے کٹ جائے تو ان کا دینی نقصان ہوگا, اس لیے اس کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتا ہے شیطان ایسے اختلافات کو, علماء کے اختلافات کو ہائی لائٹ کرتا ہے. علماء کے علاوہ دوسرے اختلافات ہیں تو وہ ماؤنٹن ہوتے ہیں, تو وہ لوگوں کی نظر میں مول ہل ہو جاتا ہے, اور علماء کا اختلاف مول ہل ہوتا ہے وہ بھی ماؤنٹن ہو جاتا ہے. کسی مجلس میں آپ ڈاکٹروں کے کسی دوا کے بارے میں اختلاف پر بات چیت شروع کرو تو دو تین منٹ ہی میں کوئی کہے گا کہ یار رہنے دو نا, ہمیں اس سے کیا لینا دینا, ہم ڈاکٹر تھوڑے ہی ہیں, اور دوسرے موضوع پہ چلے, وہ ان کو بورنگ لگے گا. لیکن آپ علماء کا اختلاف شروع کر دو تو ایک گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے تک وہ پوری مجلس ہی علماء پر گزر جائے گی, اس لیے کہ بڑے بڑے بزرگوں نے اور بڑے بڑے علماء نے, ہو سکتا ہے کہ صحابہ میں سے بھی کسی نے یہ کہا ہو کہ علماء کا گوشت جو ہے وہ روحانیت کے لیے اور دینداری کے لیے بہت زہریلا ہے, اور جب کوئی کسی کی غیبت کرتا ہے تو وہ اس کا گوشت کھاتا ہے. تو علماء کا گوشت بہت زہریلا, کوئی علماء کی غیبت کرتا ہے تو بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے اس کی دینداری, تو فائدہ ہے اس کا. علماء کے بارے میں اگر آپ کسی جگہ بات چھیڑ دو تو آپ کو بہت کم ایسا کوئی نظر آئے گا جو یہ کہے گا دنیاوی اعتبار سے بھی کہ رہ دیں دو نا, ہمیں کوئی فتویٰ تھوڑا ہی دینا ہے, بہن لڑنے دو ان کو, ہمیں اس سے کیا لینا دینا. نہیں, وہ فوراً شروع ہو جائیں گے. تو دنیا کے کسی بھی طبقے کے بارے میں یہ موومنٹ نہیں ہوتا کہ یار یہ لوگ اتفاق کرنے دو کتنا اچھا ہے. بھائی علماء کے بارے میں ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتفاق کرنے دو کتنا اچھا ہے. تو علماء کا اتفاق یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر یہ ممکن ہوتا تو صحابہ میں اختلاف نہ ہوتا. یہ تو اختلاف علماء میں اس لیے ہے کہ صحابہ نے اختلاف کیا ہے. تو صحابہ کے دور میں اختلاف رہا تو آگے پھر ان کے اس صحابی کے کچھ شاگرد ہو گئے, ان کے کچھ شاگرد ہو گئے, اور ان کے زمانے میں ان اختلافات کی وجہ سے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا, کوئی پرابلم نہیں. یعنی علماء بھی ابھی بھی آپس میں دو مفتیوں کی رائے میں اختلاف ہو جاتا ہے, اور جب وہ آپس میں ایک دوسرے کو ملتے ہیں تو کھاتے ہیں پیتے ہیں, کوئی ان کو پرابلم نہیں ہوتا, اور اس پر ڈسکشن بھی کرتے ہیں تو ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتا, پرابلم نہیں ہوتا ان کو. اور اگر کسی جگہ پر کوئی پرابلم ہو جائے دو عالم کے درمیان, اور وہ اختلاف کو جھگڑے اور دشمنی کا موضوع بنا دے, تو ہر طبقے کے اندر کچھ بری طبیعت والے ہوتے ہیں, تو ایک دو قصے اگر ایسے ہو جائے تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. یعنی یہ کوئی قابل اشکال چیز نہیں. صحابہ کا میں واقعہ آپ کو سناؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے جب واپس گھر پہنچے, تو گھر پہنچے تو ایک لمبی مدت تک باہر رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زرہ اتار دی, اور زرہ اتارنے کے بعد غسل بھی کر لیا. تو حضرت جبریل امین آئے, اور حضرت جبریل امین نے ابھی تک زرہ پہنی ہوئی تھی, اور کہا کہ آپ نے زرہ اتار دی, آرمر اتار دیا آپ نے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہاں کا ارادہ ہے. وہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو ایک جنگ باقی ہے, تو کہاں کا ارادہ ہے. تو کہا کہ بنو قریظہ. بنو قریظہ یہ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا, تو انہوں نے مکہ مکرمہ سے آنے والوں کی بہت مدد کی تھی وہ خندق کی لڑائی میں. تو کہا کہ یار وہ تو ان کے قدم تو اکھڑ گئے اور وہ تو بھاگ گئے, مگر یہ جو انسٹیگیٹ کرنے والے ہیں ان کی بھی خبر لینی چاہیے, اللہ کا حکم ہے, اور جلدی سے جلدی روانہ ہو جاؤ وہاں کے لیے, جلدی سے جلدی. تو اب جلدی سے جلدی روانہ ہونے کے لیے جب کسی کو کہا جاتا ہے تو اس کی دو شکلیں ہیں. ایک شکل تو یہ ہے کہ ایسا کہا جائے کہ جلدی سے جلدی روانہ ہو جاؤ, جلدی سے جلدی لندن پہنچ جاؤ, اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص لنچ لندن میں جا کر کرے. تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ لندن میں جا کر کے کھانا کھائے, اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ لنچ سے پہلے لندن پہنچ جانا ضروری ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے یہ محسوس کیا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جلدی جلدی جاؤ اور وہاں بنو قریظہ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے سامنے نکل کر کہا کہ لا یصلین احد الاسر الا وهو فی بنی قریظہ. ہر شخص اپنی اثر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر کے ہی پڑھے. ہر شخص کو چاہیے کہ اثر کی نماز اس کی بنو قریظہ میں ہو. تو ہرگز ہرگز کوئی اثر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں, بنو قریظہ میں جا کر ہی نماز پڑھے. ون شوڈ اونلی پرفارم ہز اثر صلاۃ ٹوڈے ان بنو قریظہ, بنو قریظہ کی بستی میں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روانہ ہو گئے فوراً. لیکن بہت بڑا جب لشکر یا بہت بڑی جماعت جب روانہ ہو کر کے جب تیار ہو کر کے روانہ ہوگی, جیسے حج کے موقع پر ہوتا ہے, شادیوں میں ہوتا ہے کہ بھئی یہاں سے فجر کے بعد نکل جانا ہے, تو کوئی فجر کے فوراً بعد نکل جاتا ہے, کوئی آدھ گھنٹے کے بعد, کوئی ایک گھنٹے کے بعد, اور کچھ لوگ تین گھنٹے کے بعد بھی نکلنے والے ہوتے ہیں. اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں, گھر میں کوئی بیمار ہے, کچھ دیکھ بھال ہے, نیند آ گئی. تو اکثر صحابہ جو ہے وہ وہاں پہنچ گئے عصر سے پہلے, اور عصر کی نماز وہاں جا کر کے پڑھی. لیکن صحابہ کی ایک جماعت وہ تھی 5-25 آدمیوں کی, کہ جن کو ذرا تاخیر ہو گئی مدینہ منورہ سے نکلنے میں, سٹی سے نکلنے میں, اور بنو قریظہ آؤٹ سکٹس میں تھی بستی. تو یہ لوگ ابھی راستے ہی میں تھے, راستے میں تھے کہ مغرب کی نماز کا وقت ہو گیا. ایسا لگا کہ اب اگر ہم نے یہاں نماز نہیں پڑھی تو بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے غروب ہو جائے گا اور ہماری عصر کی نماز قضا ہو جائے گی. تو ایک جماعت نے یہ کہا کہ بھائی چلو عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں, کسی نے مرائی دی کہ بھائی چلو عصر کی نماز پڑھ لیتے ہیں. تو دوسرے صاحب بولے کہ نہیں, عصر کی نماز ہم یہاں نہیں پڑھ سکتے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ کوئی شخص بھی آج عصر کی نماز کسی دوسری جگہ نہ پڑھے, بنو قریظہ میں پڑھے. لٹرل جو ٹرانسلیشن ہے کہ ہرگز کوئی عصر کی نماز نہ پڑھے مگر اس حال میں کہ وہ بنو قریظہ کی بستی میں ہو, یعنی بنو قریظہ کی بستی میں عصر کی نماز پڑھے. تو کہا کہ نہیں, ہم تو وہیں جا کر کے پڑھیں گے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد یہ تھی کہ عصر کی نماز کے وقت میں پہنچ جاؤ بنو قریظہ, یہ نہیں کہا تھا کہ وہاں جا کر کے عصر کی نماز پڑھو. تو دیکھو بھائی, دو طبقے ہوتے ہیں لوگوں میں, ایک ذرا ہوشیار اور ذہین اور دوسرا کم درجے کا ہوشیار اور ذہین. دو طبقے ہوتے ہیں, ایک لٹرل میننگ کو لیتا ہے اور دوسرا جو ہے وہ اندر گہرائی میں جاتا ہے, سوچتا ہے کہ یہ کیوں کہا گیا ہے. آج کل بھی آپ کو ایسے لوگ ملیں گے, ہر طبقے میں ملیں گے کہ نہیں نہیں نہیں, ڈاکٹر صاحب نے اس طرح دوا لینے کے لیے کہا ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر صاحب جو ہے یہ کہہ دیں کہ آپ عشاء سے پہلے دوا لے لیا کریں, تو ایک وہ ہوگا نہیں نہیں عشاء سے پہلے کہا ہے, اور دوسرا ہوگا کہ نہیں نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو لے لیا کریں. بھائی قصہ سمجھ میں آ رہا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا؟ غور سے سنو اس قصے کو. تو ایک جماعت نے یہ کہا کہ ہمیں نماز یہاں پڑھ لینی چاہیے, اس لیے کہ ہمیں عصر کی نماز وہاں پڑھنے کے لیے نہیں کہا گیا تھا, ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ ریچ بنو قریظہ بیفور مغرب صلات, کہ وہاں جا کر کے عصر کے ٹائم میں وہاں پہنچو. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز کا وقت مقرر ہے, اس وقت میں نماز پڑھنا ضروری ہے. اب اگر ہم نے بنو قریظہ میں پڑھی تو وقت پر نہیں پڑھ سکیں گے, قضا ہو جائے گی. دوسری جماعت نے یہ کہا کہ دیکھو آج کی عصر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھو, اس لیے ہم تو یہاں نہیں پڑھیں گے. انہوں نے کہا کہ نہ, تم نے سمجھا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے, یہیں پڑھنی چاہیے. چلو کوئی بات نہیں, تم مت پڑھو, ہمیں پڑھ لینے دو. انہوں نے نماز پڑھ لی, دو جماعتیں ہو گئی, ایک جماعت عصر کی نماز پڑھ رہی ہے, دوسری کہتی ہے کہ نہ ہم وہاں جا کر پڑھیں گے. یہ واقعہ جو ہے وہ حدیث کی مختلف کتابوں میں ہے, الگ الگ طریق سے, الگ الگ الفاظ سے, کسی میں کچھ ڈیٹیل زیادہ ہوتی ہے, کسی میں کچھ ڈیٹیل کم ہوتی ہے. کسی بھی حدیث میں یہ بات ہمیں نہیں ملتی کہ وہ لڑے آپس میں. کسی حدیث میں یہ نہیں ملتا کہ تم نماز مت پڑھو, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف تم کر رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یار تم کو اتنا سمجھ میں نہیں آتا, اللہ کہتے ہیں کہ نماز کے اوقات مقرر ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا تھا کہ جلدی پہنچ جاؤ, یہ مراد تھی آپ کی. نہ, ڈس اگریمنٹ پر اگری ہو گئے. ایک جماعت نے نماز پڑھ لی, دوسری نے انتظار کیا, غصے میں ناراض ہو کر بھاگ بھی نہیں گئے کہ نہ نہ یار نہیں, وہ انتظار, اور سب پھر پہنچے. یہ دوسری جماعت نے وہاں جا کر کے عصر کی نماز پڑھی مغرب کے وقت میں, مغرب کے وقت میں لیٹ ہو گئے, اور فارغ جب ہو گئے تو دونوں جماعتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچی. اس لیے کہ فکر تو دونوں کی تھی کہ ہماری نماز ہو گئی یا نہیں. تو دیکھو اس سچویشن کے اندر جہاں مفتی نہیں ہے ان کے پاس, کوئی ان کو فتویٰ دینے والا نہیں ہے, راستہ دکھانے والا نہیں ہے, اور اختلاف ہو جائے گا تو ہر شخص وہ کام کرے گا جس کے بارے میں اس کا دل یہ کہہ رہا ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے. ان کی بات ان کے دل میں نہیں آئی تو ان کو راضی کرنے کے لیے تو اپنے دل کی بات نہیں چھوڑ سکتے نا. ان کی بات ان کے دل میں نہیں آئی تو ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی بات نہیں چھوڑ سکتے. گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور پورا قصہ سنایا کہ آج ایسا ہوا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دونوں کی نمازیں ہو گئی, دونوں کی نمازیں ہو گئی. معلوم ہوا کہ اختلاف رہتے ہوئے بھی چیزیں صحیح ہو سکتی ہیں. اگر اس قسم کا اختلاف شریعت میں جائز نہ ہوتا, اس کی گنجائش نہ ہوتی, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت افسوس کا اظہار کرتے کہ یہ کیا کیا آپ لوگوں نے, یہ اختلاف. کہا کہ دونوں صحیح. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے. تو یہ واقعات ایسے اللہ نے پیدا کروائے تاکہ بعد کے لوگوں کا ذہن صاف ہو کہ اس قسم کے اختلافات تو صحابہ کے دور میں بھی ہوتے تھے. دونوں کی نمازیں صحیح ہیں. خوش ہو گئے. کیوں خوش ہو گئے؟ کہ ہم جیت گئے, اور ہم جیت گئے نا, اس پر خوش ہو گئے کہ ہماری نماز اللہ کے یہاں قبول ہو گئی, ہماری بھی قبول ہو گئی, ان کی بھی قبول ہو گئی. اور اس کے بعد کوئی اس پر اختلاف نہیں ہوا کہ یار تم یار نہ, کچھ بھی نہیں, ختم ہو گئی بات. تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا. تو جو سائل تھا مستفتی سوال کرنے والا, اس نے کوشچن دونوں پر بھیجا تھا, دارالعلوم دیوبند میں بھی بھیجا اور تھانہ بھون بھی بھیجا, اور دونوں کا جواب جو گیا وہ الگ الگ, بالکل اپوزٹ ایک دوسرے سے. تو وہ جو سوال کرنے والا ہے اس نے دونوں پر پھر خط لکھا, مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر یہ خط لکھا کہ آپ نے جو سوال کا جواب دیا ہے تو تھانہ بھون سے تو یہ جواب آیا ہے, اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو فتویٰ تھا وہ بھیجا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ دیوبند سے تو یہ جواب آیا ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ہیں, پیر ہیں, اور مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کے مرید ہیں. تو جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ خط پڑھا تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر پیغام بھیجا یا خط بھیجا کہ ہمارا اور آپ کا ایک مسئلے میں اختلاف ہو گیا ہے, تو جب آپ کے پاس کچھ وقت ہو تو آپ تھانہ بھون آ جائیں تاکہ ہم دونوں بیٹھ کر کے اس مسئلے پر ڈسکشن کر لیں, اور ہم کوشش کریں کہ ہمارا آپس میں اتفاق ہو جائے, یا تو آپ میرے ساتھ اگری ہو جائیں یا میں آپ کے ساتھ اگری ہو جاؤں. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے ہی فرصت ملی چلے گئے, تشریف لے گئے, اور وہاں گئے اور حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملاقات ہوئی. پیر مرید تھے. اب پیر مرید تھے لیکن جو شریعت کا مسئلہ تھا وہ تو دل میں جو بات آئے ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد, یہ مفتی ہیں تو اس میں یہ کہ حضرت نے فرما دیا وہ اس میں نہیں چل سکتا, مسئلہ ہے یہ. تو دونوں نے اپنے اپنے مسئلے کو سمجھانے کی کوشش کی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھایا ہوگا کہ دیکھو میں نے یہ فتویٰ اس لیے دیا ہے کہ یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے. پھر موقع دیا کہ آپ اب کچھ بولیے, تو انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت میں ابھی بھی آپ کے ساتھ متفق نہیں ہوں, اس لیے کہ میں نے جو فتویٰ دیا اس پر یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے. میں کانٹینٹ نہیں ہوا آپ کی بات سن کر. ادھر سے کہا کہ آپ کی بات سن کر میں بھی کانٹینٹ نہیں ہوا, میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں, ابھی بھی میری اپنی جو رائے تھی پہلے وہی ہے, ابھی بھی میری ایسا کرو کہ الگ ہو جاؤ, آپ بھی غور کرو میں بھی غور کرتا ہوں, لیٹ اس سلیپ اوور اٹ, کچھ سوچو اس کے بارے میں, اللہ سے دعا بھی مانگو. دوسرے دن ناشتہ کر کے پھر بیٹھے دونوں, لیکن کوئی اطمینان نہیں ہوا. ڈسکشنز کے بعد جب اطمینان نہیں ہوا تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مفتی صاحب ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس مسئلے میں ہمارا اور آپ کا اتفاق نہیں ہوگا. شیخ کہہ رہے ہیں اپنے مرید سے ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ اس مسئلے میں آپ کا اور ہمارا اتفاق نہیں ہوگا, اس لیے کہ آپ اپنی دلائل پر کنٹینٹ ہیں, میں اپنے دلائل پر, اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اتفاق کے لیے آپ کے ساتھ ہو جاتے ہیں. یہ ایسی چیز نہیں ہے, یہ ایسی چیز نہیں کہ آئی ایم ناٹ ہیپی, آئی نو آئی ایم رائٹ اینڈ یو آر رانگ, بٹ ڈسپائٹ دیٹ فور دا سیک آف یونیٹی آئی ول اگری ود یو. اس میں ایسا جائز ہی نہیں ہے, ایسا نہیں کر سکتے. ہاں دنیاوی معاملات میں آپ کر سکتے ہیں, دنیاوی معاملات میں کہ ابا کا یہ گھر 150,000 پاؤنڈ ورتھ اٹ ہے اور مجھے جو مل رہا ہے وہ 100,000 ہے, آپ انفیئر ہیں میرے ساتھ, لیکن کوئی بات نہیں, یونیٹی کے لیے آئی اگری کہ آپ 150,000 پاؤنڈ والا لے لو اور 100,000 والا میں لے لیتا ہوں. یہ ہو سکتا ہے؟ شرعی مسئلے میں کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ میرے نزدیک ایک چیز ناجائز ہے, یونیٹی کے لیے میں کہہ دوں کہ جائز ہے. مجبور ہیں مفتیان کرام, علماء مجبور ہیں ان اختلاف پر, اور ان اختلاف میں اللہ نے ہمارے لیے برکت اور رحمت رکھی ہے. اگر یہ اختلافات نہ ہوتے تو ہمارے لیے گنجائشیں اور لیویز نہ نکل سکتی ضرورت کے موقع پر. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, غور سے سنو, یہ اختلاف ہے لیکن دیکھو کتنا فرینڈلی اختلاف, کہ ہمارا اور آپ کا اتفاق نہیں ہوگا. اور وہ آدمی جو سوال پوچھنے والا ہے وہ کنفیوژن میں ہے اس وقت, اس لیے کہ اس کے پاس دو ایسے فتوے ہیں جو ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, تو اس کو تو عمل کرنا ہے. تو ہم نے اپنی کوشش کی کہ ہم ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں, لیکن اب ہو نہیں سکا. تو ایسی صورت میں شریعت یہ کہتی ہے, اصول یہ ہے افتا کا, کہ سوال پوچھنے والے کو خط لکھ دیا جائے کہ ہم دونوں اگری نہیں ہو سکے ہیں, تو اب آپ کا دل جس کی طرف جاوے اس پہ آپ عمل کر لو. آپ کو جس پہ عمل کرنا ہو عمل کر لو, ہم ان دونوں رائے میں سے جو آپ کو لگے اس پہ عمل کر لو, یعنی دل کو لگے, نفس کو لگے وہ نہیں, دل کو لگے. دل جس کے بارے میں ایسا کہے کہ یہ رائٹ لگتا ہے, ورنہ دل تو ایسا کہتا ہے کہ رائٹ تو یہ لگتا ہے لیکن میرا فائدہ اس میں ہے, نفس دوسری بات, وہ نہیں. چوئس کا مطلب یہ نہیں کہ نفسانی چوئس, قلبی چوئس بیچ دیا اس کے اوپر. اور اس نے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کیا, حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے فتوے پر عمل کیا. اور مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ظالم نے عمل ہمارے فتوے پر کیا اور پھر دونوں پر لکھا بھی کہ ہم نے ان کے فتوے پر عمل کیا ہے. اس لیے کہ حضرت تو بڑے تھے نا, تو ذرا دیکھو, یعنی مطلب یہ ہم اپنی طرف سے دیکھتے ہیں, ان کی طرف سے نہیں. ہمارا جو بگڑا ہوا ذہن ہے کہ مفتی شفیع صاحب کی تو جیت ہو گئی نا, کہ سوال پوچھنے والے نے مفتی شفیع صاحب کی بات پر عمل کیا لیکن ان کو شرمندگی ہوئی کہ اس نے میرے فتوے پر عمل کیا, اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس نے حضرت کو کیوں لکھا کہ میں نے شفیع کے فتوے پر عمل کیا. دیکھو شرمندگی ہوئی, خوشی نہیں ہوئی کہ میں جیت گیا اور دیکھو میرے فتوے پر اس نے عمل کیا. ان حضرات کا اختلاف جو ہے وہ نفسانی نہیں تھا, اس میں نفس کا دخل نہیں ہوتا تھا. تو میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے بارے میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ ہیں, علماء ہیں, ائمہ ہیں, ان کے جو اختلافات ہیں ان سے ہمیں کیا لینا دینا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا اختلاف ہو گیا, اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان اختلافات میں ہمارے لیے رحمت ہے. اگر حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اختلاف نہ ہوتا جس شدت کے ساتھ ہوا ہے, تو بعد میں امت کی جماعتوں کو, امت کے افراد کو یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے, اختلاف کی لمٹس کیا ہے, اختلاف میں ایک دوسرے کے ساتھ کیسے برتاؤ کرنا, یہ پتہ ہی نہ چلتا. ان کا اختلاف ہوا اور شدید اختلاف, جنگ تک نوبت پہنچ گئی, لیکن اس کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ جو ان کا طریقہ تھا معاملہ کرنے کا, اس نے ہمیں بتایا کہ اختلاف کیسے کیا جاتا ہے. اختلاف بس اس ایشو میں, اختلاف اس ایشو میں. اور پھر کسی کو یہ اگر سوال ہو کہ صحابہ ہو کر کے اختلاف کو ریزولو نہ کر سکے, تو بھائی اوپر جب کسی چیز کا فیصلہ ہو جاتا ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا. اس میں کوئی حکمت تھی اللہ کی طرف سے جس کی وجہ سے یہ ہونا تھا, اس کا ہونا طے ہو چکا تھا اوپر. تو وہ سمجھدار تھے, اور سمجھدار تھے جب آپس میں ان کی میٹنگ ہوئی. یہ نہیں تھا کہ میٹنگ کے لیے بھی تیار نہیں تھے, نہیں, میٹنگ ہوئی, میٹنگز ہوئی ان کی کہ چلو بھائی بیٹھ کے ریزالو کرتے ہیں. اور جب میٹنگ ہوئی تو پتا چلا کہ یہ تو مس انڈرسٹینڈنگ ہے, اور ریزالو ہو گیا مسئلہ, ریزالو ہو گیا کہ ٹھیک ہے بھائی اب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مسئلہ جب ریزالو ہو گیا تو اس زمانے کے اعتبار سے میدان میں پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے, ایک طرف یہ لشکر دوسری طرف یہ لشکر. تو فیصلہ یہ ہوا کہ اب دوسرے دن صبح کو سب اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں گے, شام کا وقت ہے, رات کا وقت ہے, سفر اس وقت مناسب نہیں ہے. تو وہ جو لڑانا چاہ رہے تھے منافقین اور دشمن, وہ کچھ ادھر بھی تھے کچھ ادھر بھی تھے. تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو آپس میں صلح ہو گئی ہے, تو رات کو 12 بجے 1 بجے جب سب سو رہے تھے تو ادھر کے منافقین نے ادھر سے تیر اس طرف برسا دیے, اور ادھر جو منافقین گھسے ہوئے تھے اکسانے کے لیے انہوں نے تیر اس طرف برسا دیے. تو ادھر ان کے ذہن میں یہ بات آئی کہ انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے, ادھر یہ بات آئی کہ انہوں نے دھوکہ کیا ہے, اور لڑائی شروع ہو گئی. کمپرومائز کر لیا تھا انہوں نے, ایسا نہیں تھا. تو ان اختلافات کے باوجود جب یہ اختلافات تھے تو ایک رومی بادشاہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پر خط لکھا کہ اے معاویہ تم ہمارے ساتھ ہو جاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہو جاتے ہیں, اور ہم دونوں مل کر علی کی حکومت کی جڑ کو اکھیڑ کر پھینک دیتے ہیں. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اس کو خط کا جواب کیا دیا, خط کا جواب یہ دیا کہ علی کی طرف نظر اٹھا کے بھی مت دیکھنا, یہ تو ہمارا بھائی بھائی کا جھگڑا ہے, اندر گھر کا جھگڑا ہے, علی کی طرف نظر اٹھا کے بھی مت دیکھنا. اگر نظر علی کی طرف نظر اٹھا کے بھی دیکھا تو میں علی کے ساتھ صلح کر لوں گا, اور ہم دونوں تیرے اوپر چڑھائیں گے اور تیری جڑوں کو اکھیڑ دیں گے. یہ جذبہ تھا آپس کا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تذکرہ سنا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے, تو آنکھیں جو ہے جب تذکرہ سنا حضرت علی کے بارے میں تو آنکھوں سے آنسو اتنے بہے کہ داڑھی تر ہو گئی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو یہ ان کے جو آپس کے اختلافات ہیں اس میں رحمتیں ہیں, اور اس کے بارے میں ہمیں بولنا نہیں چاہیے. یہ ایک اصول ہمارے لیے کہ دیکھو اختلاف بھی ہے مگر دل پر تغیر نہیں آیا, دل میں جو رسپیکٹ, دل میں جو احترام, دل میں جو عظمت, دل میں جو محبت, یہ سب کوئی اپنی جگہ. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں بھی توفیق دے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اختلافات جو ہیں ان سے ہمیں کچھ لینا دینا نہیں ہے, ہمارا اس سے کیا لینا دینا. تو ہمارے بزرگوں میں سے کسی سے پوچھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان سب علماء, ان سب صحابہ کا اور تابعین کا آپس میں جو جھگڑا ہوا تھا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں. تو انہوں نے قرآن مجید کی یہی آیت تلاوت کی, تلک امت قد خلت, وہ تو ایک امت ہے جو چلی گئی, دنیا میں تھوڑی ہے آج کہ ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا یہ صحیح ہے یا یہ صحیح, وہ ایک امت تھی جو چلی گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے آخرت میں وہ چیزیں ہوں گی جو انہوں نے کمائی ہے, تمہارے لیے وہ ہوں گی جو تم کماؤ گے. ولا تسألون عما كانوا يعملون, اور تم سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا. جب سوال نہیں کیا جائے گا تو اس کے بارے میں سب ڈگ کرنے کی ضرورت کیا ہے. خاص طور پہ ایسے لوگوں کو تو ڈگ کرنا ہی نہیں چاہیے جن کے پاس علم نہیں ہے, جن کے پاس علم ہے, جنہوں نے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے اس لائن میں قرآن اور حدیث, اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے مقامات کو وہ جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. وہ جانتے ہیں کہ صحابہ سارے کے سارے عادل ہیں, وہ فسق و فجور میں مبتلا نہیں ہو سکتے, یہ جو ایک اصول جانتے ہیں. تو ایسے لوگ سٹڈی کریں گے تو ان کو سمجھ میں آئے گا کہ کیا ہو رہا ہے.
اور انہیں بھی بغیر ضرورت کے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ماں باپ کا آپس میں جھگڑا ہو جائے تو بیٹا کس طرف جاتا ہے؟ باپ کی طرف، ماں کی طرف. اب دور بدل گیا ہے اس لیے اولاد بھی سائڈز لیتی ہے. اب دور بدل گیا ہے اس لیے اولاد کیا کرتی ہے، دیکھتی ہے کہ میرا فائدہ اگر باپ کے ساتھ ہونے میں ہے تو باپ کے ساتھ ہو جاتا ہے، ماں کے ساتھ ہونے میں ہے تو ماں کے ساتھ. اس میں بھی حق کے ساتھ نہیں ہوتے. لیکن 20 سال 25 سال پہلے جب شرافت کا غلبہ تھا تو آپ کبھی بھی شریف اولاد کو اپنے ماں باپ کے جھگڑے کے بارے میں بولتے ہوئے نہیں سنیں گے. ان کو آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی، یہ فطرت ہے، چھوٹے بچوں کو بھی آپ پوچھیں کہ بیٹا ابا امی کو مارتے ہیں؟ نہیں نہیں، وہ نہیں بولتا. وہ نہیں بولتا کہ میں کیسے بولوں، ادھر ابا ادھر امی، امی بھی میرے لیے محترم، ابا بھی میرے لیے محترم. اور چھوٹا بچہ بھی ہم سے زیادہ عقل مند اور ہوشیار کہ جب امی اور ابا لڑتے ہیں تو وہ بھاگ جاتا ہے کہیں، وہ دیکھنا نہیں چاہتا، وہ سننا نہیں چاہتا کہ میرے دل میں اما اور ابا کے بارے میں. تو اما اور ابا یہ دونوں ہمارے لیے اتنے محترم نہیں ہے جتنے ہمارے لیے علی اور معاویہ محترم ہیں. جب ایک چھوٹا بچہ ابا اور اما کے جھگڑے کو دیکھنا نہیں چاہتا، تو جب اس وقت جھگڑا ہو نہیں رہا ہے، تاریخ کی کتابوں کو کھول کر علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما کے جھگڑے کو دیکھنے میں ہمیں کی دلچسپی ہوتی ہے؟ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. غالباً حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے جب سوال ہوا کہ آپ ان صحابہ کے جھگڑے کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں، تو حضرت انہوں نے جواب میں یہ کہا کہ میں اللہ تعالی شانہ نے میری تلوار کو ان کے خون سے پاک رکھا. بہت اچھا ہوا کہ میں اس دور میں نہیں تھا، ورنہ میں اگر ہوتا تو مجھے بھی کسی نہ کسی سائیڈ میں شریک ہو کر کسی پر تلوار. اللہ تعالی نے میری تلوار کو ان کے خون سے پاک رکھا تو ان کی بات کر کے میں اپنی زبان کو کیوں گندا کروں؟ اللہ تعالیٰ شانہ بھائی ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے اختلافات ان کو پڑھ کر کے آپ کیا کریں گے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کے کردار کو دیکھیے، ان کے اخلاق کو دیکھیے، ان کے اعمال کو دیکھیے، اور اس کو دیکھ کر کے اس پہ عمل کیجیے. حیات الصحابہ پڑھیے، حیات الصحابہ حضرت مولانا یوسف کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی، اور حیات الصحابہ پڑھ کر اس میں جو اچھی اچھی باتیں صحابہ کی لکھی ہوئی ہیں اس پہ عمل کیجئے. ہر گھر میں حیات الصحابہ پڑھی جانی چاہیے. صحابہ کے واقعات زندہ کرو، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے اخلاقی نمونوں کو وہ پڑھنا چاہیے ہمیں. ائمہ کے بارے میں امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمت، ان کا اختلاف یہ تو رحمت ہے ہمارے لیے، رحمت. اور آپس میں اختلاف کرنے کے باوجود بھی ایک دوسرے کا احترام بہت تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو احترام سے کرتے تھے، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ. اور پھر آپس میں ان کی یوں سمجھو کہ علمی رشتے داریاں. کہتے ہیں نا کہ بھائی کی شادی بھائی کے یہاں ہوئی تو کہ اب رشتے داری اور پختہ ہو گئی، بڑھ گئی. پہلے تو بھائی تھے، اب جو ہیں سمجھی بھی ہو گئے، خوش ہوتے ہیں کہ نہیں. آپس میں رشتے داریوں میں نکاح ہوتا ہے تو کہ اور زیادہ اچھا ہو گیا. تو ان کی آپس میں حضرت امام مالک رحمہ اللہ تعالی اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں تابعی ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے سب سے بڑے، امام شافعی سے بھی بڑے. تو یہ ان کا زمانہ بہت قریب، ایک دوسرے سے ملاقات بھی ہیں. جس جو ملاقات ہوئی تو بہت احترام سے ایک دوسرے کو ملے، امام مالک اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. دونوں اپنے زمانے کے سٹارز تھے لیکن ملے تو بہت احترام سے ملے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد کے شاگرد، اور امام احمد ابن حنبل امام شافعی کے شاگرد. شاگرد استاد شاگرد آپس میں، یعنی ایک دوسرے سے علم لے کر دیانت داری کے ساتھ جہاں اختلاف نظر آیا تو اختلاف کیا انہوں نے. خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما، دونوں بڑے، انہوں نے بھی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اختلاف کیا ہے. اور بہت سی جگہوں پر ایسا نظر آتا ہے کہ بہت ریسرچ کرنے کے بعد امام محمد کہتے ہیں کہ نہیں میں پھر واپس امام ابو حنیفہ کے ساتھ اس مسئلے میں ہو گیا. بہت سے مسئلوں میں امام ابو یوسف کے اب میں دوبارہ امام ابو حنیفہ کے ساتھ ہو گیا. بہت سے مسئلوں میں استاد نے یہ کہا کہ میں نے بھی ریسرچ کیا تو میں اب میرے شاگردوں کے ساتھ ہو رہا ہوں. کبھی کبھی امام ابو حنیفہ اکیلے اور یہ دونوں ایک طرف, کبھی کبھی امام ابو حنیفہ کے ساتھ امام ابو یوسف ہے اور امام محمد اکیلے, کبھی کبھی امام ابو یوسف کے ساتھ امام محمد ہیں اور امام ابو حنیفہ کے ساتھ امام محمد ہے اور امام ابو یوسف اکیلے, کبھی کبھی یہ دونوں ایک ساتھ ہیں امام ابو حنیفہ اکیلے. رجوع بھی کرتے ہیں, اختلاف بھی کرتے ہیں, جیسا شریعت مطہرہ کا تقاضا ہے ویسا. اور اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ اگر یہ ائمہ اختلاف نہ کرتے, یہ چاروں ائمہ ان کا آپس میں اختلاف نہ ہوتا, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری ادائیں اور ساری سنتیں دنیا میں موجود نہ رہتی, دنیا میں موجود نہ رہتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں یا سینے پر بھی ہاتھ باندھا ہے, یہ حدیثوں میں ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں ناف کے نیچے بھی ہاتھ باندھا ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نمازیں بھی پڑھی ہے کہ جس میں نہ سینے پر ہاتھ ہے نہ ناف کے نیچے, ایسے ہی ارسال کیا ہے جیسے ہم رکوع میں, جیسے ہم رکوع کے بعد کھڑے رہتے ہیں. تو بعض ائمہ نے یہ کہا کہ سنت یہ ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھے, بعض اماموں نے یہ کہا کہ سنت یہ ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے, اور بعض اماموں نے یہ کہا کہ سنت یہ ہے کہ ہاتھ چھوڑ دے. تو آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سب ادائیں اور سب سنتیں زندہ ہیں. اگر یہ ائمہ اتفاق کر لیتے اور سب ایک بات پر آ جاتے کہ بھائی نماز میں ہاتھ سینے پر باندھنا چاہیے تو ناف کے نیچے والی سنت مٹ جاتی. سائڈ پر ہاتھ کا ارسال کرنا اور چھوڑ دینا وہ سنت مٹ جاتی. تو دیکھو اللہ یہ بھی چاہتے تھے کہ اس اختلاف کے نتیجے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ہر ادا دنیا میں زندہ رہے. تو یہ سب حکمتیں ہوتی ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں اختلافات وغیرہ, اس کے بارے میں حضرت علامہ شبیر احمد, حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اختلافات کو بیان فرماتے تھے. کلاس میں جب اکیڈیمک ڈسکشنز ہوتے ہیں تو بیان کرنا پڑتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں, اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں, اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے, اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل یہ ہے. ڈسکشن ہوتا ہے اور پھر جو ہے وہ بڑے بڑے بخاری شریف اور مسلم شریف اور ترمذی شریف ان کتابوں کی شرح لکھنے والے ہیں, کامنٹری لکھنے والے, ان میں کوئی شافعی ہوتا ہے, کوئی حنبلی ہوتا ہے, کوئی مالکی ہوتا ہے, الگ الگ مسلک کے. تو جو بخاری شریف ہے اس کی جو دو بہترین شروحات ہیں, فتح الباری اور عمدۃ القاری, ایک کا نام ہے علامہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, اور دوسرے علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ. تو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ, حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ شافعی ہیں. تو جب وہ مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیلیں بیان کرتے ہیں, ہماری دلیلوں کو کمزور بتلاتے ہیں. علمی ڈسکشن, اکیڈیمک ڈسکشن, ایسا نہیں کہ جو دل میں آیا وہ بول دیا, نعوذ, پورے احترام کے ساتھ, عزت کے ساتھ. اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جب ڈسکس کرتے ہیں تو برعکس اس کے. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ علامہ عینی ہو یا حافظ ابن حجر العسقلانی ہو, یہ فرماتے تھے. علامہ عینی تو حنفی ہیں اور ابن حجر العسقلانی شافعی, کا ڈسکشن اپنی جگہ پر اور ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر, لیکن علامہ عینی ہو یا حافظ ابن حجر العسقلانی ہو, زبان پر کنٹرول رکھو کہ کسی کے بارے میں بھی کوئی نازیبا لفظ ہماری زبان سے نہ نکلے, اس لیے کہ یہ لوگ تو صدیوں پہلے اپنے خیمے جنت میں گھڑ چکے ہیں. تو جو لوگ اپنے خیمے جنت میں صدیوں پہلے گھڑ چکے ہیں ان کے خلاف بات کر کے ہمیں کیا ملے گا؟ تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب یہ کہتے ہیں تو صحابہ کے بارے میں تو قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے خیمے جنت میں گاڑ چکے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تو ہمارے دلوں میں بہت محبت ہونی چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی. دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو صحابہ پر لان تان کرنے کا فتنہ بھی نہیں تھا، لیکن یہ پیشن گوئی کر رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایسا زمانہ آنے والا ہے. تو کیا فرماتے ہیں، اللہ اللہ فی اصحابی. اور یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ ہر جمعے میں اس کو پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ اللہ فی اصحابی. لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے مرنے کے بعد ان کو نشانہ مت بنانا، تنقید کا نشانہ بھی مت بنانا. من احبہم فبحب احبہم، جن کے دلوں میں ان کی محبت ہوگی، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کو مجھ سے محبت ہے. جن کے دلوں میں صحابہ کی محبت، یہ دلیل ہے کہ ان کے دلوں میں نبی کی محبت. اور جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض، ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ان کے دلوں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض ہے. اللہ تعالی شانہ بھائی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرماوے، عمل کی ہمیں توفیق عطا فرماوے. حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہہ کر کے ختم کرتا ہوں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا، یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا کہ افضل کون ہے، عمر ابن عبدالعزیز یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی فضیلتیں ہیں، بڑے کارنامے ہیں، لیکن صحابی نہیں ہیں، آپ تابعی ہیں. ان کو خلیفہ راشد کہتے ہیں، خلیفہ راشد. اور عدل جو ہے، عدل و انصاف اتنا تھا حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہ جنگل کے جانور بھی پیس فلی رہتے تھے، اتنا عدل و انصاف تھا. اس لیے کہ جو بھی لیڈر ہوتا ہے اس میں جتنی دینداری ہوگی اس کا اثر جو ہے وہ رعیت پر پڑے گا، رعیت پر پڑے گا. ایک بادشاہ کہیں سفر کر رہا تھا تو سفر کرتے کرتے راستہ بھول گیا، بہت پیاسا بھوکا، اسے سامنے ایک باغ نظر آیا، اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس میں سے ایک چھوٹی سی لڑکی نکلی، 7 سال 9 سال کی بچی، ذہین ہوشیار. کہا کہ بہت پیاس لگی ہے، وہ بچی اندر چلی گئی، اور اندر چلی گئی اور جلدی سے وہ انار کے درخت سے انار توڑ کر انار کا جوس بنا کر، پومیگرینیٹ کا جوس بنا کر ایک کٹورے میں لے آئی، ایک کپ میں لے آئی. تو بہت جلدی آ گئی، پیا تو بہت میٹھا، تو میٹھا اور جلدی آ گئی تھی جس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایک ایک پومیگرینیٹ میں یہاں بہت برکت ہے، اس لیے کہ اگر 10-15-20 کاٹنے پڑتے تو دیر لگتی، یہ بہت جلدی آ گئی، یعنی ایک ہی سے ہو گیا، دو ہی سے ہو گیا. تو کہا کہ اور لے آؤ میرے لیے. وہ بچی اندر چلی گئی، اور یہاں اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میرے ملک میں ایک ایسا باغ ہے، میری مملکت میں ایک ایسا باغ کہ جس کے انار میں اتنا جوس اور وہ بھی اتنا میٹھا، بس کسی طرح بھی اسے میں حاصل کر لوں گا، کسی طرح بھی حاصل کر لوں گا، زیادہ قیمت دے کر، دبا کر، جبر کر کے اسے میں بائی فورس خرید لوں گا. وہ آئی تو کہا بہت دیر لگائی تم نے. تو کہا کہ ہاں دیر تو لگی، اس لیے کہ ایک دو میں سے اتنا جوس نہیں نکلا، تو مجھے بہت سو کو کاٹنا پڑا اور بہت سو میں سے جوس نکالنا پڑا. اچھی بات ہے، پیا تو بالکل کھٹا. تو کہا کہ اسی درخت پر سے تم لے آؤ جوس جس پر سے پہلی مرتبہ لائی تھی. تو کہا کہ اسی پر سے لائی ہوں. تو کہا اسی پر سے لائی ہے، پہلی مرتبہ میٹھا، اس مرتبہ کھٹا، اور پہلی مرتبہ اس میں برکت بہت تھی، اس مرتبہ برکت نہیں. تو تو اس لڑکی نے یہ کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ملک کے بادشاہ کی نیت میں فطور آ گیا ہے. وہ جانتی نہیں تھی کہ وہ بادشاہ ہے, فطور آ گیا ہے. اس لیے کہ بادشاہ کی نیتوں اور بادشاہ کے اعمال کا اثر پڑتا ہے ملکوں پر. آج کل دیکھو پوری دنیا میں افراتفری ہے, پوری دنیا میں پریشانی ہے. اتنی ترقی کر جانے کے بعد بھی جہاں سنو تو ریسیشن, جہاں سنو ریسیشن, جہاں سنو ریسیشن, کٹوتی کٹوتی, بینیفٹس میں کٹوتی, سروس میں کٹوتی, جہاں دیکھو بس پریشانی 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 پریشانی. تو اس میں رعیت کا بھی قصور ہے کہ رعیت کے دل بھی بگڑے ہوئے ہیں اور جو حکمران ہیں ان کے دل بھی بگڑے ہوئے ہیں. وہ بھی اپنے مفاد کے لیے اپنے لیے لیڈر بنتے ہیں, قوم کی خدمت کے لیے لیڈر نہیں بنتے. حدیث کیا کہتی ہے, سید القوم فی سفر خادموہم, سفر میں جو امیر ہوتا ہے وہ امیر نہیں وہ خادم ہوتا ہے. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ ایک اور گلاس لے آؤ, اور ادھر اس نے توبہ کر لی, توبہ کر لی تو فٹافٹ آ گئی اور آ گئی, پیا تو بہت میٹھا. تو لڑکی بولنے لگی کہ ایسا لگتا ہے کہ بادشاہ سلامت نے اپنی بری نیت سے توبہ کر لی ہے. تو عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے دور میں بہت برکتیں, بہت برکتیں. اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا دور, پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دور, پھر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور, آگے پھر یزید کا زمانہ, اور آگے جو جنگیں ونگیں ہوئی اور کیا کیا ہونے کے بعد پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کا دور آتا ہے, اور اس میں ایک دم عدل و انصاف, اور دو ڈھائی تین سال تک آپ کی خلافت ہے مگر پورا کنٹرول میں آ گیا ملک ہے. کرپشن جہاں ہو وہ کنٹرول میں آ جائے اتنی مختصر مدت میں, اللہ اکبر. بہت زاہد اور عابد, علم دوست, اور پورا ملک بھی کنٹرول میں اور دین کی خدمت بھی بہت ہوئی. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے, لیکن آپ کے زمانے میں جنگیں بہت ہوتی رہی, آپس کے اختلافات. تو اس لیے کبھی کبھی لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز زیادہ افضل ہیں یا امیر معاویہ. تو پوچھا عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالی کو کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر ابن عبدالعزیز, تو انہوں نے جواب میں یہ کہا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایسے شخص کے بارے میں میں کیا کہوں, ایسے شخص کے بارے میں میں کیا کہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں یہ کہتے ہوں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ, اور وہ پیچھے کہتے ہوں ربنا ولک الحمد. اس کا مطلب یہ ہے کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ, اللہ سن لیتا ہے اس شخص کی تعریف کو جو اس کی تعریف کرتا ہے, یعنی اللہ کے یہاں وہ قبول ہو جاتی ہے تعریف. تو کہا کہ اللہ کے نبی کہتے ہوں سمیع اللہ لمن حمیدہ, تو بات جھوٹی نہیں ہو سکتی. اور پیچھے امیر معاویہ کہیں گے ربنا ولک الحمد, تو بار بار جس کی حمد و ثنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی رہی ہو اس کے بارے میں میں کیا کہوں. تو کہا کہ نہیں پھر بھی دونوں میں سے افضل کون ہے. نہیں پہلے یہ پوچھا کہ امیر معاویہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, تو کہا میں اس شخص کے بارے میں کیا کہوں کہ جو سمیع اللہ لمن حمیدہ سنتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اور ربنا ولک الحمد کہتا تھا. کہا کہ چلو پھر یہ بتاؤ کہ ان دونوں میں سے افضل کون ہے, معاویہ یا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ. تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جس گھوڑے پر بیٹھ کر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جنگ میں نکلتے تھے, ایکسپیڈیشن میں نکلتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر, اور گھوڑے کی تاپوں اور گھوڑے کے کھوروں سے اور گھوڑے کے ہوبز سے جو غبار اڑتی تھی, غبار ڈسٹ, اور وہ ڈسٹ اڑ کر کے ناک میں سیٹل ہو جاتی تھی. تو ایک تو غبار ادنا چیز, پھر اس پر گھوڑے کا قدم لگے اور ادنا ہو جائے اور اڑ کر کے ناک میں سیٹل ہو جائے, اور ناک میں سیٹل تب ہوگی جب ناک میں ریٹ ہوگی, لکوڈ ہوگی, گندگی ہوگی. تو ادنا خاک اڑ کر کے یہاں پر سیٹل ہو جائے تو کہا امیر معاویہ کے گھوڑے کی ناک میں یہ جو غبار ہے وہ بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے, وہ بھی عمر ابن عبدالعزیز سے افضل ہے. اس لیے کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو جائیں, ان کی آنکھوں کو وہ سعادت حاصل نہیں ہے جو امیر معاویہ کو حاصل ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, ان کی صحبت اٹھائی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے بارے میں, ائمہ کے بارے میں اور امت کے علماء کے بارے میں زبانوں پر کنٹرول کرو, ان کے بارے میں اچھے اچھے خیالات لاؤ, ان کے بارے میں اچھے اچھے خیالات کو انٹرٹین کرو, ان کی اپنی مجلسوں میں تعریف کرو, اچھے کلمات کہو, علماء کے بارے میں پوزیٹیو باتیں کرو, اور یہ جو دل میں محبت ہوگی علماء کی, ائمہ کی اور صحابہ کی, یہ ایک ہی لائن ہے سب پوری. یہ صحابہ جو ہیں وہ امت کا, علماء کا پہلا طبقہ ہے, پھر تابعین, پھر تبا تابعین, اور آج تک یہ جو انہیریٹرز ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے علوم کے, یہ علماء لے کر کے چل رہے ہیں. تو ان کے بارے میں اپنی زبانیں گندی نہیں کرنی چاہیے, تو یہ بھی گستاخی ہے, اور یہ بھی جو ہے اگر ان کو پتہ چل جائے تو ایزا بھی ہے. اور یہ بھی اس میں آتا ہے, من عادلی ولی فقد آذنتہ بالحرب, جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی کرتا ہے تو اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے. آج اسی پر مجلس ختم ہو گئی کہ جو اختلافات ہیں علماء کے, اختلافات ائمہ کے, اختلافات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے, اس میں ہمیں نہیں پڑھنا چاہیے. اور ہمارے زمانے میں اگر علماء کے درمیان اختلاف ہو جائے تو جن علماء سے ہمارا تعلق ہے, جن علماء سے ہمارا دل لگتا ہے, ان علماء کی رہنمائی میں ہم چلیں, اور باقی اس کے خلاف فتویٰ دینے والے جو دوسرے علماء ہیں لیکن علماء حق کا ہیں, تو دل میں ان کے بارے میں بھی برائی نہ آئے, ان کا بھی پورا پورا احترام کریں. اور کوئی عالم جو ہے, کوئی عالم اپنے پیچھے چلنے والوں کو دوسرے علماء سے نفرت کرنا, بغض کرنا, ان سے دور رہنا نہیں سکھاتا. عالم اگر حق پرست عالم ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ احترام رکھو ان کا بھی, اپنے دل میں ان کا بھی احترام رکھو. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها, أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله, ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين, ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى, واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم زيننا بزينة الإيمان, واجعلنا هداة مهتدين. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللهم لا تؤمنا مكرك, ولا تنسنا ذكرك, ولا تهتك عنا سترك, ولا تجعلنا من الغافلين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا, وما أسررنا وما أعلنا, وما أنت عالم به منا, أنت المقدم وأنت المؤخر, لا إله إلا أنت. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا, اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا, اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم أذهب الباس رب الناس, اشف أنت الشافي, لا شفاء إلا شفاؤك, شفاء لا يغادر سقما. اللهم اجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله.
اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين الصديقين فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمته.